بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، يسبياري رسالة لشرح درس جاريه ورأت كم شستنا هم جاهلية كمسرة نمبر 48 بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الکفر بی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا، یہ جاہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا. جو بھی آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ہیں قرآن مجید میں یا قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں تھیں، ہر دور میں ہر زمانے میں جاہلیت کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس جاہلیت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کو جھٹلایا گیا ہے. اور جھٹلانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا نہ جاتا اور سچ مانا جاتا تو پھر ایمان قبول کرنا ہوتا اور زندگی بدل جاتی. وہ لوگ اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتے تھے، وہ جہالت کی تاریکی میں رہنا چاہتے تھے. جیسے کہ وہ جانور جو زمین کے نیچے رہتے ہیں، زمین کے اوپر رہ نہیں سکتے، ان کو سورج کی روشنی سے تکلیف پہنچتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، بعض مر بھی جاتے ہیں. اسی طریقے سے بعض ایسے انسان ہیں جو اس روشن زمین پر جہالت کی تاریکی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور جاہلیت میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے لوگ جو تھے وہ حقیقتاً اپنے کردار میں بھی اچھے نہیں تھے. یعنی یہ نہیں تھے کہ وہ نرم دل تھے، حسن اخلاق والے تھے، ہنس مکھ تھے، لوگوں کے اپنے دل میں لوگوں کے لیے درد رکھتے تھے، ان کے خیال رکھتے تھے، یا مہمان نواز تھے، یا وہ اچھے صلہ رحمی کرنے والے تھے. تو حقیقتاً یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں ان کی اکثریت سنگ دل لوگ تھے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سچ مانا اور اسلام قبول کیا، ان کی زندگی بدل گئی، اور جو باقی اپنی اس تاریکی میں رہنا چاہتے تھے تو وہ باقی رہے. اور قرآن مجید کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کا ذکر ہوا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 23 میں، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا، وہ لوگ میرے رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں. اور حقیقتاً دیکھا جائے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، ہم جیتے مرتے ہیں، یہ زمانہ سب کچھ کرنے والا ہے، جیسے پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا، تو یہ لوگ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تھے. کیونکہ دوبارہ زندگی ہوگی تب کوئی ہم رحمت کے طلبگار رہیں، جب دوبارہ زندگی نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں رحمت کی. اس لیے ایک آیت کو جھٹلائے، دوسری کو، دسویں کو، بیسویں کو، سینکڑوں آیات جھٹلا دیے، کوئی پرواہ نہ ہوگا. اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ قرآن مجید نازل ہوا اور ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور چیلنج بھی آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ عاجز ہو گئے، اس کے باوجود بھی دو لفظ میں کہتے تھے ہم نہیں مانتے یہ جھوٹ. ہر دھرمی کی انتہا. یعنی اگر قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈبیٹ بھی کی ہے، جیسے مناظرہ کوئی شخص کرتا ہے نا کسی سے مخالف سے، عاجز ہو گئے، لا جواب ہو گئے. اور میں نے مثال دی تھی جب عقبہ بن ربیعہ آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، یہ آپ کو کیا چاہیے، ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، شادی کرنی خوبصورت لڑکی سے جہاں پر آپ کے شادی کرا دیتے ہیں، ملک چاہیے وہ دیتے ہیں، مال چاہیے وہ دیتے ہیں، دولت چاہیے وہ دیتے ہیں، شہرت چاہیے وہ دیتے ہیں، جو بھی تم چاہتے ہیں. بات کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، جب تھک گئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ اور بھی کہنا ہے یا کہہ چکے ہو؟ اتنے میں کہہ چکا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الصافات کی آیت کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ حامیم السجدہ الصافات، اور پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. جب قوم عاد کا ذکر آتا ہے، اس کے عذاب کا ذکر آتا ہے نا، تو فوراً عتبہ جو ہے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب بس کریں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اور رحم کا واسطہ ہے، صلہ رحمی کا واسطہ دیتا ہوں. جو آیات سنی ہے وائرل جھٹلانے والا ہے، تو پھر اپنا ہاتھ منہ پہ کیوں رکھا؟ جب جھوٹے تو بولنے دے، کیا فرق پڑتا تھی؟ لیکن حقیقت ہے وہ جانتے تھے کہ اللہ کا فرمان سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے سچ ہوتا ہے. لیکن ایک ذاتی دشمنی ہے، ہٹ درمی ہے، تکبر ہے، باپ دادا اور ان کے ایک رسم و رواج ہے، ان کے نام کو زندہ رکھنا ہے. رسم و رواجیں ختم ہو جائیں گی تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے. اگرچہ جو نعم البدل ہے رسم و رواج کا نا، وہ بڑا خوبصورت ہے. جہلیت سے رسم و رواج پر قائم تھی، اب اسلام نے اچھی چیز کو باقی رکھا، جو خراب چیز تھی اس کو ختم کر دیا. یعنی جہلیت کے مسائل میں سے مہمان نوازی تھی کہ نہیں تھی؟ اسلام نے ختم کر دیا مہمان نوازی کو، اس کو مزید تقویت دی. سبحان اللہ. تو مشرکین نے اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، اگرچہ جو وعید کی آیات آئی ہیں نا جھٹلانے والے پر، جہنم کا ذکر ہے، تکلیف دہ عذاب کا ذکر ہے، دردناک عذاب کا ذکر ہے، پھر جہنم کی جو وصف بتایا گیا ہے، سبحان اللہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی جھٹلاتے تھے. اس میں سے سورۃ الاعراف میں دیکھیں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها. اب یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جھٹلایا کیوں جاتا ہے. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور استکبار تکبر کیا اور منہ موڑا، واستکبروا عنها، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھول دی جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے جب تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہ گزر جائے. اونٹ کا ذکر زیادہ تر قرآن مجید میں آتا ہے کیونکہ زمانے اونٹوں والا تھا اور وہ اونٹوں کے بہت قریب تھے اور جانتے تھے اونٹ ہے کیا چیز. اب سوئی کا سوراخ دیکھیں اور اونٹ کو دیکھ لیں آپ. جب اونٹ اس سوئی کے سوراخ سے گزر کے چلا جائے گا، تم لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ جنت کا نام نہ لینا آج کے بعد. جب تک آیتوں کو جھٹلاتے رہو گے جنت تم پر حرام ہے. جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مان لو اور ایمان قبول کر لو. یاد رکھیں آج کے زمانے میں قرآن مجید کی آیات کو ظاہراً جھٹلاتے تو کوئی نہیں، نہ کوئی جھٹلا سکتا مسلمانوں میں سے جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. لیکن قرآن مجید کی آیات کی تحریف کرنے والے مسلمان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. جو اللہ تعالیٰ کی مراد تھی قرآن مجید کی اس آیت میں سے، اس مراد کے مطابق اس آیت کو نہ سمجھا گیا، اور جب سمجھایا گیا تب بھی نہ سمجھے کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، صرف تاویل کے نام پر اس تاویل کے پردے کے پیچھے چھپ کر انہوں نے قرآن مجید کے الفاظوں میں تحریف کی، معنی میں تحریف کی ہے. لفظ تو وہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، لفظ کو جرت کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ خیر نہیں، وہ جانتے ہیں. ایک یہ ہے طریقہ ہے قرآن مجید کو جھٹلانے کا، کہ قرآن مجید کی آیات کی تحریف کرنا تعویل کے نام پہ. عجب بات دیکھیں، آج ایک قبر پرست جب قبر پرستی کرتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس کے لیے قربانی دیتا ہے، نظر و نیازیں کرتا رہتا ہے، اور اس قبر کو سجدہ بھی کرتا ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کی دلائل موجود ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مجھے بتائیں اس آیت کریمہ میں کہاں پر قبر پرستی کا لفظ یا معنی موجود ہے؟ عربی زبان کے ماہرین دنیا کے کونے کونے سے جمع کر لیں، واللہ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، کہیں پر آپ کو ذرے برابر بھی یہ معنی نہیں ملے گا. لیکن کمال ہے ان چالاک لوگوں کا، شیاطین الانس کا، جو شیاطین الجن سے مل کر لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں اور قرآن مجید کی واضح آیات کو، واللہ جو سورج کی طرح روشن ہے، ان آیات کو صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے انہیں تحریف کر دیتے ہیں اور ایسے معنی نکال لیتے ہیں جو معنی کے نہ ظاہر میں ہے نہ باطن میں ہے، جو آیت کے نہ ظاہر میں ہے اور نہ ہی باطن میں ہے. باطن یعنی ایک چھپا معنی موجود ہوتا ہے. یہاں پر کون سا چھپا معنی موجود ہے؟ ایک لفظ ہے، اولیاء اللہ کا لفظ ہے بس. اور اولیاء اللہ کے لفظ سے لے کر بات پہنچا دی قبر پرستی تک، شرک اکبر تک پہنچا دی. اور جب نصیحت کی گئی، ہٹ دھرمی کی انتہا دیکھیں، کہتے یہ وہابی، ان کو پتا کیا ہے، یہ تو ہے وہابی، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچ کے رہو. اور بچے کو جب بچپن گالی دیتے نا تو اسے گالی نہ دے، اسے وہابی کہتے، وہ ڈر جاتا، کہتے بچے کو کوئی بھی گالی دو، وہابی سے اسے ڈراتے تھے، وہابی نہ کہنا، یہ بدترین گالی ہے. اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں، مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے میں پاکستان گیا تھا، تب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، بہت پرانی بات ہے، پہلی مرتبہ پاکستان گئے، تو ایک مسجد تھی بریلویوں کی، دوسری مسجد دیوبندیوں کی تھی، ایک ہی گاؤں میں تھوڑے سے دور. تو میں نے دیکھا کہ نماز میں تھوڑا فرق ہے ٹائمنگ میں. جب اذان ہو رہی تھی تو میں نے والد صاحب سے پوچھا، بھی وجہ نماز پڑھیں، کہتے ہیں یہ وہابیوں کی مسجد کی اذان ہے، وہابیوں کی. وہابی کون ہوتے؟ کہتے ہیں یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں، اتنا جاننا کافی تمہارے لیے. تو پھر جب کچھ دن رہا وہاں پہ تو پھر پتہ چلا کہ وہابی جو ہیں وہ انبیاء کے گستاخ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں اولیاء کے گستاخ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں. وہ ہیں تو اصل میں بے دین، لیکن ظاہر لوگوں کو دیندار نظر آتے ہیں. یہ کوئی باہر کی سازش ہے، یہ گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی شہر کی بات نہیں کر رہا میں، گاؤں کی بات کر رہا ہوں. یعنی جہاں پر بجلی بھی اس زمانے میں چند گھروں میں تھی، بجلی بھی نہیں تھی، سڑکیں بھی پکی نہیں تھی، مجھے یاد ہے. تو کہتے ہیں باہر بورڈ کی سازش ہے، کوئی یہودی سازش ہے، پتہ نہیں کون لوگ کہاں سے آئے ہیں، لوگ یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، باقی سارے کافر ہیں، یہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، اس لیے یہ خود کافر ہیں، لیکن ہم ان کو کہتے نہیں ہیں، یہ خود کافر ہیں، یہ گاؤں والے لوگ کہتے ہیں. واللہ میں یعنی ایسی بات نہیں کر رہا، یہ جو مجھے اس وقت اچانک یاد آئے گا میں بتا رہا ہوں. تو میرے ذہن بات بیٹھ گئی، وہاں بھی برے ہیں، یعنی کہ کون سی قوم، یہودی سازش ہے، پتہ نہیں کہاں کی سازش ہے یہ. اور میری عمر کیا تھی تقریباً، میں
کلاس 3 میں تھا جب پہلی مرتبہ پاکستان گیا تھا، کلاس 3 میں تھا، تو اس سے پہلے سعودی عرب مجھے پتا نہیں تھا کہ وہابی کیا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ نماز پڑھتے تھے، کبھی فرق نہیں تھا، ایک وقت میں نماز ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی، ایک وقت میں نماز ہوتی تھی، فرق نہیں تھا الحمدللہ. سب ایک صف میں کھڑے ہیں، کوئی افدیں کر رہے کوئی نہیں کر رہا، سب ایک ساتھ کھڑے، پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن وہاں پہ اذان کا بھی فرق ہے، یہ وہابیوں کی اذان ہے. ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں مسجد میں جانا بھی حرام ہے، واللہ مجھے یاد ہے کہتے ہیں مسجد میں جانا بھی حرام ہے ان کی. کیوں؟ اللہ کا گھر تو ہے، گھر تو اللہ کے لوگوں نے ناپاک کر دیا ہے اسے، نعوذ باللہ. بہرحال تو آیتوں کو جھٹلانے کی بات میں کر رہا تھا کہ یہ لوگ کہاں سے دلائل لے کے آتے ہیں. قرآن مجید کی آیتیں پیش کرتے ہیں، واللہ دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن عوام الناس جن کے دل میں خیر ہے، دین کو، دین سے محبت ہے اور سمجھ کی تڑپ بھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، یہ تڑپ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مولوی صاحب آتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں کوئی درس دینے کے لیے، بےچارے سب یعنی ایک ہجوم سا لگا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کوئی سمجھ آئے نہ آئے، لیکن ان کا ہاتھ کو چومنا، اس کے سر کو چومنا، اس کو کپڑوں کو چومنا، پکڑنا، لپکنا، یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ذات سے محبت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی قدر کرتے جانتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے اس شخص محبت کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جان رہے ہوتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کتنی بڑے جرم کر رہے ہیں. دوسری صورت جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کی ہے، جو آج کے زمانے میں موجود ہے، وہ ہے حدیث کو جھٹلانا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور دو قسم کے لوگ موجود ہیں امت میں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. پہلا گروہ مکمل تکذیب کرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، حقیقتاً وہ اہل قرآن ہے ہی نہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں. اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کو صحیح سمجھتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اہل قرآن وہ ہو نہیں سکتا جو قرآن مجید پر عمل کر نہیں سکتا. اور یہ جو لوگ ہیں حقیقتاً ان کو پرویزی کہیں یا ان کو منکرین حدیث، جتنے بھی نام ہیں یہ ان کو اچھے لگتے ہیں، خوبصورت نام ہے منکرین حدیث. عجب بات ہے، شخص جب کہا کہ تم منکر حدیث ہو تو کہتے مجھے فخر ہے، نعوذ باللہ، یعنی خوش ہوتے ہیں، یعنی مت ماری گی نا بعض لوگوں کی، یہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے منکر حدیث، یوں چونک جاتے ہیں. حدیث کی جب بات آتی ہے تو یعنی ایک عجیب سی ایک کیفیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے جب حدیث کی بات ہو رہی ہوتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سارا دن ٹھیک رہتے، عام حالت میں رہتے، لیکن جب حدیث کے لیے بیٹھتے ہیں نا، حدیث کے لیے غسل کرتے، اپنے کپڑے پہن لیتے، سر پہ پگڑی پہن لیتے اور بیٹھ جاتے، اور درس شروع، حدیث کے درس شروع کرنے سے پہلے سر جھک جاتا اور ایک عجیب سی ایک خوف طاری ہو جاتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے اور ان کا چہرہ سرخ ہوتا ہے، پھر حدیث شروع کرتے. تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ جب آتے ہیں ٹھیک آتے ہیں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا تھا، اور یہ جو فرمان ہے یہ دین ہے. یعنی کوئی بات عام بات نہیں ہے، جیسے ہم عام مجالس میں بات کیا کرتے ہیں، میرا قول میرا ہے، آپ کا آپ کا ہے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں ادب کے دائرے میں رہنا ہوتا ہے. اور یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ اپنی والدہ سے. ان کی والدہ کہتی بیٹا امام ربیعہ کی مجلس لے جاؤ، چھوٹے سے بچے تھے، انہیں غسل دیتی اور خوبصورت کپڑے پہنا دیتے، سر پہ پگڑی بھی. چھوٹا بچہ، واحد بچہ ہوتا ہے جو امام ربیعہ کی مجلس میں ہو تو پگڑی والا بچہ. کہتے ہیں بیٹا امام صاحب سے ادب سیکھ کے آؤ، علم سے پہلے ادب سیکھ کے. اب بچے کو کہاں علم، بچے نے کیا سمجھنا ہے زیادہ، لیکن پہلے استاد کا ادب سیکھو پھر اس سے علم سیکھو. پر ایک وقت تھا کہ سب سے بڑے شاگرد امام ربیعہ کے تھے، امام مالک تھے، جو ان سے پہلے تھے وہ سب بعد میں ہو گئے. جو بزرگ بڑے چھوٹے جتنے بھی تھے, یہ چھوٹا بچہ جو تھا علم اخلاق اور عمل میں سب سے آگے تھا. آج بعض لوگوں کو حدیث سنائی جاتی ہے, یوں سر کھجاتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, جیسے کوئی ایسی کوئی ناگوار خبر ان کو سنا دی گئی ہو نا کہ وہ دل ان کا تنگ ہو گئی, چہرے پر وہ کالک نظر آ جاتی ہے کہ اب یہ منہ سے کوئی اچھی بات نہیں کرنے والا. جو ممکنین حدیث ہیں جو مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں, چاہے وہ عقل کی بنیاد پر حدیث کو جھٹلائیں, منطق کی بنیاد پر جھٹلائیں, یا بے بنیاد پر جھٹلائیں, جیسے بھی جھٹلائیں, منکرین حدیث منکرین حدیث ہی ہوتے ہیں. دوسرے قسم کے منکرین حدیث جو ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو بعض احادیث کا انکار کرتے ہیں اور بعض کا نہیں کرتے. وہ یہ بھی بڑے خطرے میں ہیں, واللہ بڑے خطرے میں, کافر تو نہیں ہے لیکن بڑے خطرے میں ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے اور دل پر مہر لگ جائے, پھر وہ بھی آہستہ آہستہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے ملیں جو حدیث کا مکمل انکار کرتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ میرے طاقت ہے, عقل ہے, سمجھ ہے, یہ ہے وہ ہے, نہیں. ان سے بہتر کئی ایسے لوگ تھے جو یہ بات کرتے تھے, آج دیکھے کہاں پہ ہیں. نعوذ باللہ من الخذلان. اور ان کی اکثریت جتنی بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ محض عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں, ہماری عقل نہیں مانتی. فتوحات مکیہ میں ابن عربی کہتا ہے کہ بعض اوقات حدیث سندن صحیح ہوتی ہے لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے اس حدیث بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان نہیں ہے, حدیث سندن تو صحیح ہوتی محدثین کے لیے لیکن بعض اولیاء اللہ کے اولاد کے لیے وہ حدیث قابل عمل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیا نا, یہ جو علم ہے سند کا اسے کیا ضرورت پڑتی ہے. محدثین کا کام ہے, بیچارے لوگ کرتے رہے جو زندگی اپنی یوں ضائع کر دی بیچاروں نے. اصل اللہ کا ولی تو وہ ہے, اصل حدیث پہ عمل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے براہ راست حدیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کو بتا دیتے ہیں کہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے. یہ حدیث انکار نہیں تو کیا ہے, اسے بڑھ کر انکار ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اور بعض اب یہ تو خواب کی وجہ سے, خواب کے ذریعے سے انکار حدیث ہے, میں عقل کی بات کر رہا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی یہ حدیث جو ہے صحیح ہے, ہم نہیں مانتے اس حدیث کو. کیوں نہیں مانتے؟ عقل نہیں مانتی. عقل کیوں نہیں مانتی؟ کہتے ہم کیسے مانیں کہ موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے ہیں دریا میں, کپڑے ایک پتھر پہ رکھے باہر, اب پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا, ہم کیسے مانیں اس حدیث کو؟ اچھا اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام خود نکلتے ہیں اللہ کے نبی اور دوڑتے ہیں برہنہ بدن, پتھر کی سے کپڑے لے لیتے ہیں, کپڑے پہنے تو پتھر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, ہم کیسے, ہم اس کو نہیں مانتے حدیث کو. یار یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے, کیونکہ ہماری عقل نہیں مانتی. عقل کیوں نہیں مانتی؟ کہ کیسے مانے کہ پتھر بھی دوڑتا ہے, پھر یہ کیسے مانے کہ ایک نبی پتھر کو بھی مارتا ہے؟ تمہاری عقل اس لیے نہیں مان رہی کہ تمہاری عقل تک ایمان کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے سر, اور اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. یاد رکھیں جس کا یہ کنیکشن ٹوٹ گیا نا عقل کا اور ایمان کا, تو پھر اس کو اللہ باقی کوئی خیر نہیں رہتی. ایمان کا تعلق دل سے ہے اور پھر دل پورے جسم کا بادشاہ ہے, اور جہاں پر اس بادشاہ کا حکم نہ چلے وہ جگہ نکارہ سمجھی جاتی ہے, اور اگر عقل ہی ناکارا ہو جائے تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ سبحان اللہ. ان کو سمجھایا گیا اے عقل والے تمہارے عقل میں ہی خرابی ہے, اگر پہلے ایمان مضبوط ہوتا یا ایمان عقل تک پہنچ رہا ہوتا, جسے کہتے فیض, فیض یاد ہو رہا ہوتا ان کے الفاظ, پھر ایسی بات کبھی نہ ہوتی. ہماری عقل تو مانتی ہے, واللہ مانتی ہے. کیوں؟ کیا پتھر دوڑ سکتا ہے؟ خود ہی تو کہتے کن فیکون, نہیں کہہ سکتے. اللہ کا حکم ہے پتھر دوڑو, دوڑ پڑا پتھر, پتھر کی مجال ہے کہ رک جائے, اللہ کا حکم تھا چل پڑا وہ. پھر نبی بھی پتھر کو مارتا ہے, بالکل. جب ایک پتھر نے زندہ ہونے کا مظاہرہ کیا تو زندہ کو مارا جاتا کہ نہیں؟ تعبیر کے لیے تو یہی تو کرنا تھا. اگر نہ کرتے تب تو ہم عقل والے کہتے یا بعض عقل والے کہتے ارے یہ کیسے مارا کیوں نہیں اسے؟ تو مارنا جو چاہیے تھا, کیونکہ اس وقت وہ پتھر نہ تھا, وہ ایک زندہ چیز کا مظاہرہ کر رہا تھا, تو ظاہراً اسے زندہ چیز ہو کہ مارا جا رہا جو پتھر, جو ایک پتھر کی شکل میں تھا. تو عین عقل کے مطابق ہے کہ نہیں؟ تو پھر اور اس کی حکمت کیا ہے؟ بل اسرائیل, میں نے بتایا نا, ہٹ دھرم بدترین قوم ہے. ان تہمت لگاتے ہیں نبی پہ کہ نعوذ باللہ, کیونکہ نبی جو نامرد ہے, یعنی ان کو اعلی تناسب ہے ہی نہیں, نہیں مانتے. بس ایک فتنہ کہیں سے آیا, ایک کہیں کسی نے خبر دے دی, وہ پھیل گئی بنی اسرائیل میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی برات ظاہر کرنا چاہیے. اب نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, وحی کے ذریعے کیا وہ مانتے؟ وہ تو سیدھی بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دکھانا چاہا. غسل ایک ساتھ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل؟ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا الگ جا کے ہٹ کے کرتے, اب وہ اس طرف قوم کھڑی ہے اور موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف کھڑا, اپنے کپڑے اتارے پتھر پہ رکھ دیے. جب پتھر بھاگا تو موسیٰ علیہ السلام بے سخت پیچھے بھاگے, قوم نے دیکھا اور سب نے گواہی دی, ارے تو مرد ہے, واقعی مرد ہے. سب سے پہلے یہی الفاظ منہ سے نکلا, سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بری ثابت کیا. قرآن مجید میں گواہی موجود ہے, صحیح بخاری میں روایت آ گئی ہے. تمہارے عقل ناکار ہے تو ہم کیا کریں؟ اور پھر کئی ایسی احادیث ہیں صحیح بخاری میں جن کو یہ نشانہ بناتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہمارے عقل نہیں مانتے, ہمارے عقل نہیں. ارے تمہاری عقل میں باقی رہ کیا گیا ہے جب تم لوگوں کی عقل نہیں مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ درند اور پرند بھی اللہ ہے, نعوذ باللہ. اب عقل میں باقی کچھ رہا؟ جب تم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ قبر والا بھی مشکل کشا حاجت روا ہے, ایک مردہ شخص بھی کسی کے کام آ سکتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو جو نیک بندے تھے, جو بری ہیں تمہارے ان بد عقیدیوں سے, ان کو رب کا درجہ دے دیا, جو جرم ابو لہب ابو جہل نے نہیں کیا, ابو جہل ابو لہب شرک عبادت میں کیا کرتے تھے, ربوبیت میں شرک نہیں کیا کرتے تھے, وہ جانتے تھے کہ خالق اور مالک تدبیر میں اللہ تعالیٰ ہے, مشکل کشا حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے, تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو عقلیں تو ظاہر نکارہ ہونی ہی تھی. تو پھر اگر ماتم کرنا ہے تو اپنے عقلوں پر ماتم کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہیں ایک عقل سے نواز دے, ایک اچھی عقل سے, سلیم عقل سے, خوبصورت عقل سے, وہ عقل جو شریعت کی حدود کو دیکھ لے, جان لے اور اس سے باہر نکلنے کی جسارت نہ کرے. اور یہ عقل تب آئے گی جب دل میں ایمان مضبوط ہوگا. القلب السلیم کا ہونا لازمی ہے, جس سے پورا جسم خوبصورت ہو جاتا ہے اور کامیابی کے راستے میں گامزن ہو جاتا ہے. لیکن جس کا دل ہی مارا گیا, اسی کی زندگی میں جسم زندہ ہے, دل پہلے مر گیا, تو واللہ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زندہ دل عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھنے کی, تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے اور عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کو سچ جانیں, حق کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.